او یلحسو فیترک صلوات. ماہ مبارک رمضان کا ایک اہم حصہ گزر چکا ہے اور اب جو تاریخیں آ رہی ہیں یہ وہ تاریخیں ہیں کہ جس میں زیادہ سے زیادہ دعاؤں اور اعمال کا حکم دیا گیا ہے. ابتدائی 8-10 دن 12 دن روزے کی تھکن دعائیں اس کی بھی تھیں لیکن مختصر, لیکن اب آج 13ویں شب سے لے کے 23ویں شب تک, آج 13th نائٹ ہے, 10 دن جو اب آ رہے ہیں 23rd نائٹ تک, یہ مسلسل دعاؤں کی راتیں ہیں. اور خاص طور پر آج کی رات, آنے والے کل کی رات اور اس کے بعد والے 3 دن بہت تاکید ہے دعائے مجیر کی تلاوت کی, کہ جس میں آدمی اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہے. الحمدللہ آج دعائے افتتاح کے بعد وہ دعا پڑھی گئی جس کا میں کل ذکر کر رہا تھا, کہ جس میں ایک تو یہ دعا مانگی گئی ہے کہ اللہ ہمیں حج کی توفیق دے فی عام ہذا و فی کل عام, اس سال بھی اور ہر سال, اور پھر وہ دعا مانگی گئی ہے کہ جس میں جہنم کے مختلف عذاب بتائے گئے تھے, جہنم میں کیسے ڈریسز ہوں گے وہ اس دعا میں, جہنم میں ڈرنک کیا ہوگا یا فوڈ کیا ہوگی وہ اس دعا میں, جہنم میں ہمارے برابر میں کس کا گھر ہوگا وہ اس دعا میں. تو شارٹ دعا ہے لیکن ماہ مبارک رمضان کا ایک بہت ہی کمپلیٹ میسج اس کے اندر ہے. اور پھر جیسا کہ میں نے کہا کہ 13, 14 اور 15 نائٹ جب فل مون آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ وہ رات ہے کہ جس میں اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دینا, مجیر, استجارہ, خانہ خدا کی وہ دیوار بھی مستجار کہلاتی, کہ جو مولا علی کے لیے 13 رجب کو شک ہوئی تھی اور ان کی والدہ اس کے اندر گئی تھی, آج بھی اس دن سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک ہر حاجی اور عمرہ کرنے والے کے لیے ہائیلی ریکمینڈیڈ عمل ہے کہ جب وہ اس دیوار کے قریب جائے تو اپنی باڈی کو, خاص طور پر اپنے پیٹ کو اس دیوار سے ٹچ کرے, اس طرح سے کہ جیسے وہ دیوار کے اندر جانا چاہ رہا ہے, پینیٹریٹ کرنا چاہ رہا ہے, اور یہی کہے کہ اے اللہ مجھے اپنی پناہ میں لے لے. بلکہ رسول خدا اور تیرا معصومی جب اپنا طواف کرتے تھے تو طواف کے ہر سرکٹ, ہر راؤنڈ میں جب وہاں جاتے تھے تو ایک بار ٹرن ہوتے تھے اور باقاعدہ اپنے پیٹ کو اس دیوار سے ٹچ کر کے وہ دعا کہتے تھے. کیونکہ ہم اور آپ ڈیورنگ طواف اتنے مسائل نہیں جانتے, اس لیے ہمارے لیے تو ٹرن ہونا اچھا نہیں ہے, لیکن بہرحال آج بھی اگر آپ دیکھیے, چاہے آیت اللہ سیستانی کی حج کی کتاب ہو, چاہے مرحوم آغا خلی کی کتاب ہو, چاہے مرحوم امام خمینی, لکھا ہے کہ ہر طواف میں, چاہے واجب ہو, چاہے سنت ہو, چاہے حج کا ہو, چاہے عمرے کا ہو, چاہے نارمل طواف ہو, طواف کے ہر راؤنڈ میں, 7 راؤنڈ ہوتے, وہاں پہ اپنی باڈی کو دیوار کعبہ سے ٹچ کرو, کیونکہ اس دیوار کا نام ہے مستجار. 4 دیواریں کعبے کی ہیں, اس دیوار کا نام ہے مستجار. اپنے آپ کو اللہ کے پروٹیکشن میں دینا, او اللہ آئی سیک یور شیلٹر. اور یہی ماہ مبارک رمضان کی 3 راتیں, آج کی رات, کل کی رات, پرسوں کی رات, جو فل مون کی راتیں, اپنے آپ کو اللہ کے پروٹیکشن میں دینے کی رات. لیکن یہ جو اللہ کے پروٹیکشن میں دینے کی رات ہے, لیکن اس کا ایک عام جنرل میسج تو یہ ہے کہ عذاب خدا سے, قیامت کے عذاب سے بچیں اور اللہ کے پروٹیکشن میں جائیں. لیکن اس میں ایک میسج دجال کے حوالے سے بھی, اب یہاں سے میرا اور ٹاپک جو انکمپلیٹ تو رہ گیا تھا لیکن انکمپلیٹ تھا نہیں, کیونکہ دجال کا سب سے بڑا ٹول ہوگی مسلمان عورت, اور دجال کو اپوز کرنے والی بھی سب سے زیادہ ہوگی مومنہ عورت. تو بیچ میں 3 مجلسیں آ گئی تھی کچھ عورت کے رول کے بارے میں, اور حضرت خدیجہ کے بیان میں یہ دو تین سوال مجھ سے پوچھے گئے ہیں، کیونکہ یہ سوال حضرت خدیجہ سے ریلیٹڈ ہیں، اس لیے کل جو سیٹرڈے کو ہمارا کوشچن آنسر سیشن ہے، یہ ذرا اس کے اسٹائل سے الگ ہے، اس کا جواب میں بہت شارٹ میں آج دے رہا ہوں، کیونکہ بڑی محنت سے یہ سوال لکھے گئے ہیں، اور اس سوال کے اندر جو دو باتیں پوچھی گئی ہیں، یہ دونوں وہ چیزیں ہیں جو ایک کنٹروورسی ہے امنگ مسلم، بلکہ یہ کہہ دیجئے کہ نان شیعہ تو سب اس کے ایک ورژن پہ بلیو کرتے ہیں، کچھ شیعہ علماء نے بھی زیادہ ریسرچ نہیں کی، اور وہی اہل سنت والی جو بات ہے وہ اپنی کتابوں میں لکھ دی، لیکن اتھینٹک بات جو ہے وہ ذرا ڈفرینٹ ہے. وہ ہے کیا بات؟ ایک بات تو یہ ہے کہ حضرت خدیجہ کی جب شادی رسول اللہ سے ہوئی تھی تو ان کی ایج کیا تھی، اور جب حضرت خدیجہ کی وفات ہوئی تو ان کی ایج کیا تھی؟ وہ ایک ہی سوال ہے کہ شادی کے وقت کیا ایج تھی. تو نارملی مسلمان اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں کہ رسول خدا کی ایج 25 تھی. اچھا یہ تو انڈسپیوٹڈ ہے، سب مانتے ہیں رسول خدا کی ایج 25، حضرت خدیجہ کی ایج کہا جاتا ہے کہ 40. جتنے نان شیعہ ہیں وہ سب اسی چیز کو کوٹ کرتے ہیں، اور کچھ شیعہ علماء نے بھی جو زیادہ ڈیپتھ میں نہیں گئے مسئلے کے، کیونکہ بہرحال یہ کوئی عقیدے کا مسئلہ تو ہے نہیں کہ ان کی ایج کیا ہے، انہوں نے بھی 40 لکھ دیا. لیکن ریسرچ والا اور اتھینٹک جو قول ہے وہ یہ ہے کہ وہ 28 کی تھی، رسول خدا سے ایج میں صرف 3 سال زیادہ تھی. اور اسی سے پھر آپ ان کی وفات کے وقت ان کی ایج بھی آپ بتا سکتے ہیں، اس لیے کہ رسول خدا کے ساتھ وہ 25 سال رہی ہیں. تو جو عام مسلمان سنی بھائی کہتے ہیں کہ شادی کے وقت 40 تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ ڈیتھ کے وقت 65 تھی. جو ہمارے شیعہ علماء کا ریسرچ والا یا اتھینٹک ریسرچ جو ہے، اس کے اعتبار سے شادی کے وقت 28 تھی، تو اپنی وفات کے وقت 53 تھی. اور جو دوسری بات وہ بھی وہی ہے، کنٹروورسی ہے مسلمانوں میں، وہ یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ رسول خدا سے شادی کے بعد جناب خدیجہ کے یہاں 4 بیٹیاں ہوں اور 2 بیٹے ہوئے. اچھا، رسول خدا اور جناب خدیجہ سے 2 بیٹے، یہ تو ہمارے علماء بھی مانتے ہیں. ایک کا نام قاسم ہے، جس کی وجہ سے رسول ابو القاسم کہلاتے ہیں. دعائے توسل میں آپ رسول خدا کو ابو القاسم ہی کہہ کے ایڈریس کرتے ہیں، قاسم. آج بھی مکے میں جنت المعلم حضرت خدیجہ کے بالکل برابر میں جناب قاسم کی قبر، یہ وہی رسول خدا کے بیٹے تھے کہ جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو مکے کے کافروں نے کہا کہ اب تمہارا کوئی بیٹا تو ہے نہیں، تو آگے تمہارا نام ہی نہیں چلے گا. تو انا آتینا کالکوثر فصل لربک وانہر انا شانئک ہو الابتر نازل ہوا، جس کی تھوڑی سی تفصیل ولادت کی محفل میں آئے گی. تو رسول خدا کے 2 بیٹے تو کنفرم ہیں، شیعہ سنی سب مانتے ہیں. دوسرے کا نام عبداللہ ہے یا طیب ہے یا طاہر ہے، نام میں اختلاف ہے، لیکن بیٹیاں کتنی؟ تو اہل سنت کہتے ہیں 4 بیٹیاں تھیں، جن میں سب سے چھوٹی جناب فاطمہ تھی. اور ہمارے یہاں جو شیعوں کا بلیو ہے یا جو ہمارا اتھینٹک قول، جیسا میں نے کہا کہ بعض شیعہ علماء نے اس مسئلے میں بھی زیادہ ریسرچ نہیں کیے. جیسے اگر فرض کیجئے کہ ایران سے کوئی عالم آئیں گے، آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ وہی جو ایک عام سی ہسٹری ہے وہ بتا دیں گے، لیکن اتھینٹک قول یہ ہے کہ رسول خدا کی صرف 1 بیٹی تھی. تو وہ جو 3 دوسری لڑکیاں ہیں جو رسول خدا کی بیٹی کہلاتی، زینب، رقیہ، کلثوم، جن کی قبر بھی جنت البقیع میں بنی. جنت البقیع میں ایک چھوٹا سا پورشن ہے جہاں رسول خدا کے نام سے کہ ان کی 3 بیٹیاں دفن ہیں، باقاعدہ ایک الگ سے پورشن ہے. اس کے بارے میں عام مسلمانوں نے تو کہہ دیا کہ وہ رسول خدا کی بیٹیاں. کچھ مسلمانوں نے کہا کہ نہیں نہیں، یہ رسول خدا کی بیٹیاں تو نہیں ہیں، لیکن حضرت خدیجہ کی ہیں. حضرت خدیجہ اصل میں ویڈو تھی، تو وہ پہلے شوہر کی بیٹیاں تھیں. لیکن جو ریسرچ والا قول ہے، ذرا آپ کنفیوز ہو گئے ہوں گے، کچھ بہت کمپلیکیٹڈ جواب ہو گیا. ان شارٹ جواب یہ ہے کہ ہمارے جو اصل میں ریسرچ اسکالر ہیں ان کی ریسرچ یہ ہے کہ نہیں، رسول خدا اور جناب خدیجہ کی شادی میں صرف ایک بیٹی فاطمہ پیدا ہوں، جناب خدیجہ ویڈو نہیں تھی، ان کی پہلی شادی رسول اللہ سے ہوئی تھی، لیکن چونکہ وہ بہت پیسے والی تھی اور غریبوں کی بہت ہیلپ کرتی تھی، ان کی بہن حالہ کا انتقال ہو گیا، حالہ کی تین بیٹیاں تھیں جو یتیم ہو گئی، باپ بھی نہ رہا ماں بھی نہ رہی، تو ہمارے یہاں بھی ان سرکمسٹانسز میں فیملی ممبر ان کو ایڈاپٹ کر لیتے ہیں، یہ تو جناب خدیجہ جیسی مہربان عورت کی بات، جو افریقہ تک کے یتیموں کا خیال کرتی ہیں، چنانچہ اپنی بہن کی تینوں بیٹیوں کو وہ اپنے گھر لے آئیں، ان کو وہ پال رہی تھیں، اس کے بعد ہی ان کی رسول اللہ سے شادی ہوئی۔ اور عرب میں کامن کسٹم تھا کہ جو لڑکا یا لڑکی ایڈاپٹ کیا جائے یا کسی کے گھر میں ہو وہ اسی کا کہلاتا تھا، اور یہ اتنی بڑی عربوں کی بری رسم تھی کہ سورہ احزاب میں جس میں آیت تطہیر آئی ہے اور ان اللہ و ملائکتہ یصلون والی آیت آئی، اس میں اس ایکٹ کو کنڈم کیا گیا، کہا کہ صرف تمہاری وہ اولاد ہے جو تم سے پیدا ہو، ایڈاپشن نہیں چلے گا اسلام، ایڈاپشن ایز اے نیکی تو چلے گا لیکن آپ اس کو اپنا نام نہیں دے سکتے، اس کو آپ اپنا فیملی ممبر ڈکلیئر نہیں کر سکتے۔ تو یہ خیر، یہ عربوں کا ایک عام کسٹم تھا جس کی وجہ سے رسول خدا کے غلام رسول کے گھر میں پرورش پائے زید، ہو گئے زید بن محمد مشہور ہو گئے۔ یہ تین لڑکیاں حضرت خدیجہ کی بہن کی بیٹیاں تھیں، یتیم تھیں، رسول اللہ کے گھر میں پرورش پائی تو کہہ دیا رسول کی بیٹی۔ اسی طرح سے حضرت ابو بکر کی جو ویڈو تھی، ان سے بعد میں مولا علی نے شادی کی، تو حضرت ابو بکر کی بیٹی تھی، مولا علی کے گھر میں بڑی ہوں ام کلثوم، ایک وہ ام کلثوم نہیں جو کربلا میں تھی، دوسری، وہ مشہور ہو گیا یہ ام کلثوم علی کی بیٹی، چنانچہ جب دوسرے خلیفہ حضرت عمر نے ان سے شادی کی تو یہ کہہ دیا گیا کہ جی انہوں نے علی کی بیٹی سے شادی کی ہے، وہ علی کے داماد ہیں، علی ان کے فادر اللہ۔ یہ سارا جو مکس اپ ہوا، ایک قسم کی کھچڑی سی بنی، کھچڑی خالی افطار میں ہی آپ نہیں کھاتے ہیں، یہ ہسٹری میں بھی ایک کھچڑی بنائی جاتی ہے، یہ اس لیے کہ ہمارا انڈیا اور پاکستان کا کلچر الگ ہے، ایران کا الگ ہے، عرب کا الگ، جب کسی کلچر کو کسی کلچر کی ہسٹری پڑھے گی تو اس کے رولز دیکھنا پڑتے ہیں۔ خیر، یہ بہت ہی انٹرسٹنگ بات میں نے کہی ہے کیونکہ شہید باقر صدر، اس میں اکثر انڈیا پاکستان اور ایسٹ افریقہ کے رہنے والوں سے کمپلین کرتے تھے، وہ انشاءاللہ کسی اور تقریر میں آئے گا، آج نہیں۔ تو ان شارٹ، حضرت خدیجہ کے بارے میں جو ایج مشہور ہے وہ بھی غلط ہے، اور جو ان کی بیٹیاں مشہور ہے وہ بھی غلط، ایکچوئل ایج تھی 28 اور وفات کے وقت 53، اور بیٹی صرف ان کی ایک تھی شہزادی فاطمہ، بیٹے یقیناً دو تھے۔ آخری سوال یہ ہے کہ کیا کسی روایت سے یہ بات ثابت ہے کہ ورقہ ابن نوفل کو جنت کی بشارت دی گئی؟ اب ایک ایسا سوال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو یہی بتانا ہو کہ ورقہ بن نوفل کیا ہے، اس کا جواب ذرا میں ڈیٹیل میں گیا تو آج کا ٹاپک رہ جائے گا۔ ورقہ ابن نوفل بہرحال ان شارٹ وہ آدمی کہ جب حضرت خدیجہ نے رسول اللہ سے شادی کرنا چاہیے تو یہ ورقہ ابن نوفل ان کے کزن سے، انہوں نے ان کو بیچ میں ڈال، کزن تھے لیکن ایج ڈفرنس بہت تھا، ورقہ ابن نوفل 80 سال 90 سال کے بہت ہی بوڑھے آدمی، ان کو بیچ میں ڈالا اور کہا کہ پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ میں نے سلیکشن کیا ہے محمد کا، یہ رشتہ کیسا؟ اس وقت تک رسول خدا مکے میں ایک بالکل آرڈینری نوجوان مانے جاتے، کیونکہ ابھی رسالت کا اعلان نہیں کیا تھا، کوئی معجزہ سامنے نہیں آیا تھا، اور جناب خدیجہ اتنی دولت والی تھی، تو پہلے تو آپ یہ بتائیے، آدمی شادی کے موقع پہ ہمیشہ ایڈوائز لیتا، اور اگر ایکسپیرینس اور سیزنڈ آدمی سے، بوڑھے آدمی سے ایڈوائز لی جائے زیادہ اچھا، اسپیشلی اگر عورت ویڈو نہ ہو، اس کی پہلی شادی، ہمارے تو مہاراج یہ کہتے ہیں کہ باپ کی اجازت کے بغیر اس سے شادی بھی نہیں کر سکتی وہ لڑکی، اس کا ایکسپیرینس نہیں ہے دنیا کا، تو انہوں نے ایڈوائز لی۔ ورقہ ابن نوفل رسول خدا کو پہچان گئے تھے، گیس لگا لیا تھا انہوں نے، کیونکہ وہ کرسچن تھے اور اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ کے حافظ تھے، گیس تو لگا لیا تھا کہ یہ رسول ہے، لیکن ابھی رسول خود اپنے آپ کو رسول ڈکلیئر نہیں کر رہے، تو انہوں نے کہا کہ خدیجہ یہ تو تم نے وہ رشتے کا انتخاب کیا جو دنیا کا بھی بادشاہ ہے اور آخرت کا بھی بادشاہ ہے اور اللہ کا آخری رسول ہے, اس کے بارے میں تو پروفیسیز عیسیٰ کی بھی ہیں اور موسیٰ کی بھی ہیں. تو جناب خدیجہ نے کہا تھا کہ پھر آپ میرا رشتہ لے کے جائیے. تو انہوں نے اس وقت یہ کہا تھا جناب خدیجہ سے کہ اس کا ریوارڈ مجھے کیا ملے گا, اگر میں تمہارے میٹر میں انٹرفیئر کروں تمہاری جانب سے جاؤں تو ریوارڈ کیا ہوگا. خدیجہ نے کہا جو کہیے میں دینے کو تیار, سونا چاہیے, چاندی چاہیے, زمین چاہیے, کیا چاہیے. کہا یہ سب بیکار ہے, میں اس کو چھوڑ چکا ہوں. کرسچن تھے نا, اس زمانے کے کرسچن بڑے خواہش ہوتے, مجھ سے تو صرف ایک وعدہ کرو کہ ابھی تم کو نہیں پتا لیکن مجھے معلوم کہ جس سے تم شادی کر رہی ہو یہ قیامت کے دن ہر ایک شفاعت کرے گا, تمہارے شوہر کے پاس یہ حق سے شفاعت ہوگا. ابھی خدیجہ کو بھی نہیں معلوم, بس یہ وعدہ کرو کہ قیامت کے دن تم میری سفارش کرواؤ گی, اپنے شوہر سے شفاعت کرواؤ گی. جناب خدیجہ نے کہا کہ میرا آپ سے پرومس. اور پھر جناب خدیجہ کا یہ پرومس کافی ہے نا, جو خدیجہ نے کہا گویا رسول نے کہا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ ورقہ ابن نوفل کو جنت کی بشارت مل گئی. اور یہاں پہ بہت ہی چھوٹی سی بات میں کر دوں, اسلام کے بالکل ارلی اسٹیج, بہت شروع کے زمانے, آپ کو معلوم ہے نا کہ امریکہ میں ایک مومن ہے آپ ہی کی کمیونٹی, دارالسلام سے ان کا تعلق ہے, بہت بڑے ریسرچ اسکالر مشہور ہیں. انہوں نے کتاب بھی لکھ دی تھی کہ جی امام زمانہ کا عقیدہ ہی جھوٹا ہے, کھوٹی بات ہے, شیعوں نے خود ہی بنا لی. بعد میں جب لوگوں نے کہا کہ آپ شیعہ ہو کے یہ لکھتے ہیں, تو ایکسپلینیشن دی تھی نا کہ وہ کیا کروں, مجھے پی ایچ ڈی کرنا تھی اور مجھے ڈگری نہیں مل سکتی تھی امریکن یونیورسٹی سے اگر میں ان کے مطلب کی بات نہ لکھوں. لیکن اس کے بعد یہ بات نہیں تھی, اس کے بعد تو مسلسل وہ خود بھی مس گائڈ ہوئے اور ینگسٹر کو مس گائڈ کیا. اس وقت تو نارتھ امریکہ میں ان کی وجہ سے کتنے ہمارے ینگسٹر عجیب عجیب عقیدے بنا کے بیٹھے. تو پھر آخر میں مسئلہ آ گئے سیستانی تک گیا تھا, آیت اللہ سیستانی تک, آیت اللہ سیستانی نارملی کسی ایک آدمی کو پن پوائنٹ کر کے کوئی فتوا نہیں دیتے, لیکن وہ پرابلم اتنا بڑا تھا کہ ایک آدمی ممبر پہ جا رہا, ینگسٹر اس سے بڑے امپریسو امپریس ہیں اس کی انگلش کی وجہ سے اور اس لیے کہ امریکن یونیورسٹی کا پی ایچ ڈی اسکالر ہے. ہمارے یہاں تو ڈگریاں چلتی ہیں نا, یہ اتنا بڑا ریسرچ اسکالر, تو باقاعدہ اس کا نام لے کر آگے سیستانی نے کہا کہ اس سے مجلس نہیں پڑھوائی جا سکتی, کوئی آدمی کوئی جماعت ان کو رضا نہیں دے گی کہ ممبر پہ جائے. تو جس وقت یہ فتویٰ آ گئے سیستانی نے دیا یا آرڈر کا یہ حکم, تو ایسے ہی نہیں دیا, پہلے ان کو بلایا, ڈسکشن کیا, کہا, کیونکہ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ لوگ کھوٹی بات مشہور کر دیتے ہیں, کہا نہیں تم خود بتاؤ تمہارا عقیدہ کیا. تو ون آف دا ریزن, وہ تو پورا اس کا اس کی سی ڈی بھی ہے اور اس کی بک بھی ہے اور انٹرنیٹ پہ بھی کہیں موجود ہے وہ پورا ڈسکشن. تو اس میں جو چار مین پوائنٹ تھے جس کی بنا پہ آگاہ سیستانی نے کہا کہ اس آدمی کی نالج بہت لمیٹڈ ہے اور یہ ممبر میں جائے گا تو خود تو ہے ہی گمراہ, دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا. تو ون آف دا ریزن ان کا یہ عقیدہ کہ جی سارے ریلیجن ایکول, وہ اللہ ایک ڈیسٹینیشن ہے. اب آپ کو ایک سٹی جانا ہے اسٹاک ہوم, ہو سکتا ہے اسٹاک ہوم جانے کے تین راستے ہیں, ادھر سے جائیں, ادھر سے جائیں, ادھر سے جائیں, پہنچ جائیں گے وہاں, ایک ذرا جلدی پہنچا گا, ایک ذرا لمبا ہوگا, ٹریفک زیادہ ملے گا, لیکن پہنچ جائیں گے. تو ان کا یہ عقیدہ تھا نا کہ ہر مذہب سچا, اگر کوئی کرسچن بن کے زندگی گزارتا ہے تو وہ بھی جنتی ہے, کوئی جو ہے تو وہ بھی جنتی ہے, کوئی ہندو ہے تو وہ بھی جنتی. تو اللہ تک پہنچنا ہے, اسلام ذرا فاسٹ راستہ ہے لیکن باقی بھی صحیح. تو یہ تو بالکل اسلام کے اگینسٹ عقیدہ. اسلام تو کہتا ہے کہ اسلام فائنل میسج ہے, اس سے پہلے کے سارے میسج کینسل. وہ اپنی بات پہ ضد کر رہے تھے اور انہوں نے سورہ بقرہ کی ایک آیت کوٹ کی جس میں قرآن کہہ رہا ہے کہ عیسائی اور یہودیوں میں سے جنہوں نے نیک کام کیے وہ جنتی. تو ذرا سا اس کو میں نے آج زیادہ ڈیٹیل میں لے لیا. خلاصہ یہ ہے کہ اسلام کے شروع والے چار پانچ سال میں کرسچینٹی اور جو صحیح کرسچن تھے, جو صحیح جو تھے, وہ اپنے عقیدے کو فالو کر رہے تھے تو وہ جنتی. لیکن آج اب یہ میسج آ گیا کہ اب اسلام کمپلیٹ ریلیجن ہے, اب کوئی اور ریلیجن اس کے ساتھ نہیں چلے گا, اس کے بعد باقی سارے ریلیجن جو تھے وہ کینسل ہوئے. یعنی اللہ کے رسول نے جس دن پہلے دن اعلان رسالت کیا تو اس دن کرسچینٹی کو کینسل نہیں کیا تھا, یہ کچھ سالوں کے بعد ورقہ ابن نوفل اس سے پہلے انتقال کر گئے. तो वो उन क्रिश्चियन में से थे जो क्रिश्चियन थे, लेकिन इसलिए जन्नत पे जाएंगे कि उस वक्त तक क्रिश्चियनिटी इज ऑल्सो अ वैलिड मजहब, क्रिश्चियनिटी की भी इजाजत थी और उसको भी जन्नत। लेकिन फिर कुरान में आयत आ गई वमन यब्तगी गैर अल इस्लाम दीनन फलन युक्बलु मिन, अब इस्लाम के अलावा कोई रिलीजन कबूल नहीं। तो जैसा कि आपको मालूम है कि शुरू में मसलन जूस का जो किबला है, पैलेस्टाइन बैतुल मकदस, मुसलमानों ने उसको एज इट इज रखा था, कुछ क्रिश्चियंस की बातें एज इट इज रखी थी, ये ग्रेजुअली जाके इस्लाम कंप्लीट हुआ। तो वरका इब्न नौफल ऑल्दो क्रिश्चियन, लेकिन वो जन्नत में जाएंगे, जनाब खदीजा का उनसे वादा था और ये वादा इसलिए सही रहा कि अल्लाह ने उनको पहले ही मौत दे दी। अगर वो उस दिन तक जिंदा रहते जब इस्लाम फाइनल मैसेज बना था और फिर भी क्रिश्चियन रहते तो यकीनन जन्नत में नहीं जा सकते। बातें कुछ ज्यादा हम डिटेल में ले गए, तो ये इसलिए मैंने कहा, इतनी डिटेल में मैं क्यों गया, इसलिए नहीं कि खाली एक मोमिना का सवाल, इमाम जमाना के हवाले से जो एक बहुत ही अहम मैसेज मुझे देना, उसमें यह चीज आने वाली। अब वो दो तीन दिन के बाद आएगी या शायद 23 के बाद आएगी, लेकिन आज की तकरीर ये वाला पोर्शन याद रखिए कि जब तक के अल्लाह ने बाकी सारे दीन कैंसिल नहीं की उस वक्त तक क्रिश्चियनिटी और जूस बिल्कुल ठीक थे जो उनको फॉलो कर रहा था। बस यही इमाम जमाना का बहुत अहम मैसेज जो 23 के बाद शायद आए। लेकिन आज जो बात हो रही थी वो ये कि जनाब खदीजा के रेफरेंस में ये कुछ बातें पूछी गई, ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री का मतलब है फैक्ट, जो बातें हो गई हैं उसके अंदर भी मुसलमानों ने इतना कॉम्प्लिकेशन डाल दिया। तो इमाम जमाना तो फ्यूचर है, वो अभी आए नहीं है, उसके अंदर तो और ज्यादा हमको मिसगाइड किया जाएगा। और तमाम हदीसों में देखिए एक चीज हो गई, फैक्ट है, लोगों ने देखा, उसके बारे में भी जब खोटी बातें मशहूर करके लोगों को कंफ्यूज किया जा सकता है, तो जो बात अभी नहीं हुई है उसका तो बहुत ज्यादा मिस इंटरप्रिटेशन होगा। तो अब एक बात सुन ली, ज़ुहूर इमाम जमाना की हमारे पास मोर देन 10,000 हदीसें, साइंस ऑफ ज़ुहूर, हदीस तो नहीं, साइंस ऑफ ज़ुहूर, क्योंकि एक हदीस में 70 साइन है, एक में 90 है, एक में 200 है, तो हदीसें तो कम है, लेकिन अगर साइंस जमा करें कितनी साइन और निशानी, मोर देन 10,000। लेकिन ये सब कंफर्म नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि सब होके रहेंगे, खुद इमाम ने भी कहा प्रोबेबिलिटी 50-50 चांस, लेकिन सम साइंस जो है वो कंफर्म है कि होके रहेंगे। और जो कंफर्म्ड साइंस उसमें ये दो बातें कि नंबर एक, आखिरी जमाने में बहुत सारे झूठे आदमी ये फॉल्स क्लेम करेंगे कि हम तुम्हारे इमाम, और नंबर दो ये कि आखिरी जमाने में दज्जाल बहुत आएंगे, कि कंफर्म निशानी है तो हो के रहेगा। और वो जो झूठे क्लेम करेंगे अमेरिकन इंटेलिजेंस CIA, उसका एक तरीका ये होता है कि जब उसको किसी इलाके में कोई चेंज लाना होती है तो पहले मेंटली वहां के लोगों को प्रिपेयर किया जाता है, और मेंटली प्रिपेयर करने का तरीका होता कि नॉवेल लिखे जाते हैं, फिक्शन तैयार किए जाते हैं, टीवी ड्रामे बनाए जाते हैं, और फिर उसके बाद देखते हैं उसका रिएक्शन क्या रहा। अमेरिका और लंदन में अब तक 3 नॉवेल तो मैंने अपनी आंखों से देखे जिसका प्लॉट ये कि आखिरी जमाने में मुसलमानों को मिसगाइड करने के लिए एक झूठा इमाम मेहदी बनाया जाएगा। अच्छा, वो सारी चीजें जो पुराने जमाने में मेडिकल थी, आजकल तो वो टेक्नोलॉजी, जैसे पहले जमाने में अगर कोई आदमी 100 साल पहले की बात करें, नहीं जाइए 1400 साल, नहीं 100 साल पहले, कोई आदमी अगर कंपाला में बैठ के ये कहता कि जी तुम्हारा भाई इस वक्त अहमदाबाद के खिलाफ टाउन में है, कहो तो तुम्हें उससे मिलाकर उससे बात करा दो, पागल कहते लोग पागल, और अगर वो ये कर देता तो उसको मेडिकल कहते। आज आप में से हर आदमी हर जगह बैठे बैठे सब कुछ जिससे चाहे बात कर, साइंस इतनी ज्यादा तरक्की कर गई है कि जो पहले जमाने के मेडिकल थे वो आज बच्चों का खेल, वो काम बच्चे कर सकते हैं। तो आप उस 3 नॉवेल तो मैंने खुद देखे, और तीनों का प्लॉट यह है कि इस वक्त की साइंस की टेक्नोलॉजी की मदद से एक झूठे को लाया जाएगा, उसको ये मेडिकल दिए जाएंगे, वो मेडिकल नहीं होगी, वो साइंस होगी, और उसके बाद उसे बहुत ही मुसलमानों में पॉपुलर बनाया जाएगा, اور پھر آخر میں اس کے کرسچن سے اور جوس سے ایک جنگ ہوگی جس میں اس کو مار دیں گے. تو مسلمان یہ سمجھیں گے کہ ان کا ریلیجن غلط, ان کا ایمان کو مارا گیا. اب یہ میں نے بہت شارٹ میں ہی کہا, یہ 3 منٹ میں میں نے یہ بتایا, 500 pages کا ناول ہے, بہت ہی شارٹ, کیونکہ یہ اصل ٹاپک نہیں ہے. لیکن اتنے اس میں اتنی بات آ رہی کہ آخری زمانے میں ہم کو بہت زیادہ مس گائڈ کیا جائے اور ہر طریقے سے کیا جائے. یعنی ایک تو ہمارے دشمن ہم کو مس گائڈ کریں گے, پھر ہمارے درمیان امنگ اس کچھ ینگسٹر, کچھ ریسرچ اسکالر, کچھ سو کالڈ علماء, کچھ نئی نئی ریسرچ کرنے والے, ان کو لایا جائے. اب حدیثوں میں یہ جملہ ہے, آپ کو چاہے اس پہ یقین آئے کہ یقین نہ, کہ آخری زمانے میں سب سے پہلا کام تو یہ ہوگا کہ جو صحیح عالم ہے اس کو ویک کیا جائے, اس کے اسٹیٹس کو کم کیا جائے گا, اور غلط غلط قسم کے علماء کو پروموٹ کیا جائے گا. جیسے اب آج لوگ کہتے ہیں ہمیں حوزے کے عالم نہیں چاہیے, ہمیں امریکہ اور برطانیہ کی یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے وہ ینگسٹر چاہیے جو ریسرچ کرے کچھ عرصے اور آ کے پھر ہم کو گائیڈ کرے. جو 25-25-30-30 سال علماء حوزے میں پڑھتے ہیں, نہیں وہ نہیں چاہیے, ہمیں 3 سال کا ایک چھوٹا سا کورس چاہیے. وہ کورس کرا کے ڈاکٹر صاحب کو بھیجیں گے, جا کے قوم کو لیڈ کرو, انجینئر صاحب کو بھیجیں گے جا کے قوم کو لیڈ کرو, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو بھیجیں گے جا کے تبلیغ کرو. خود اس کو کیا پتا ہے جو دوسروں کی تبلیغ کرے گا. ایسے لوگ یہ سنسیئر بہت ہوں گے, اور کون آدمی اپنی اچھے بھلے اچھے جاب کو چھوڑ کر 3 سال یا 5 سال کا شارٹ کورس کرنے جاتا. یہ سنسیئر بہت ہیں لیکن لمیٹڈ نالج, خود بھی مس گائڈ ہوں گے اور دوسروں کو بھی کریں گے. سولہٹن کی جماعت تو اب تک سیف ہے, ورنہ چلے جائیے پوری دنیا میں جہاں جہاں کوئی بڑی خوجا جماعت, اس میں جا کے دیکھیے کہ ہمارے اپنے اندر کتنے ریلیجیس پرابلم کھڑے ہو رہے ہیں. وہ پہلے تو پرابلم ہوتے تھے وہ جو پالیٹکس ہوتی تھی جماعت کی, اب تو ریلیجیس پرابلم, یہی پتا نہیں چل رہا کہ صحیح شیعہ کیا. اور اسپیشلی جو ہمارے ینگسٹر آج کل آ رہے ہیں 3 سال کا شارٹ کورس کر کے, 4 سال کا شارٹ کورس کر کے, اور پھر وہ لوگوں کو گائیڈنس دینے جا رہے ہیں. اب یہ روایتوں میں کہ آخری زمانے میں ہوگا, لیکن اس میں ایک بات روایتوں میں اور بھی اچھا, اور ایسے ہی لوگوں کے ساتھ امام زمانہ بہت ہی سخت طریقے سے ٹریٹ کریں گے. لوگ کہتے ہیں کہ جی امام زمانہ امام ہے, امام تو ہمیشہ بہت مہربان ہوتا. یہ عجیب لوگوں کے ذہن میں کنسپٹ ہے کہ ایک صاحب نے تو کہا کہ جی مولانا آپ کی مجلسوں میں ایک امام اتنے لوگوں کو قتل کریں گے. میں نے یہاں تک نہیں پڑھا کہ اتنے لوگوں کو قتل کریں گے, یہاں صرف اتنا پڑھا تھا کہ اپنی گردن کو بوسا دیجیے گا. لیکن ابھی یہ نہیں بتایا تھا کہ جتنے لوگ اپنی گردن کو بوسا دیں گے, لیکن اوور آل ایسا پڑھا جاتا ہے کہ امام آ کے بہت قتل کریں گے. تو کہا کہ وہ رسول خدا کے بیٹے, رسول خدا تو رحمت للعالمین ہے. دیکھیں یہ بھی یہ جملہ بھی دجالیت, دجال کسے کہتے ہیں, ڈیٹیل تو بعد میں آئے گی لیکن شارٹ سن لیجئے, آپ کو بھی معلوم ہے. دجال کہتے ہیں جو کسی بھی چیز کے خالی ایک سائڈ کو دیکھے دوسری سائڈ کو نہ دیکھے. یاد آ گیا نا وفات رسول خدا میں میں نے جو مجلس پڑھی, تو اسٹارٹ ایک مجلس کا یہ تھا کہ اگر کوئی خالی دنیا مانگے آخرت بھلا دے وہ بھی دجال, کوئی آخرت مانگے دنیا چھوڑ دے وہ بھی دجال, دونوں کو ملا کے لینا ہوتا ہے بیلنس. تو کسی بھی چیز کا مثلا پکچر کا خالی ایک سائڈ دیکھیں دوسری سائڈ نہ دیکھیں, یہ دجال. اس کو روایت میں کہا گیا وہ کانا ہوگا, شاید گجراتی میں کاڑا کہتے ہوں گے, خیر کانا کاڑا جو بھی کہیں, وہ اس کو کہا گیا کہ وہ ہمیشہ ایک چیز کو دیکھے گا. اب آپ کو معلوم ہے کہ رسول خدا نے پنش بھی کیا ہے لوگوں کو, اور اتنا پنش کیا کہ کرسچینٹی نے رسول خدا کا اور جیوز نے رسول خدا کی جو پکچر ڈرا کی ہے, تلوار ہاتھ میں ہے لوگوں کو قتل کر رہے ہیں. تو وہ بالکل جھوٹ نہیں بول رہے ہیں, یعنی رسول خدا نے تلوار اٹھائی ہے, رسول خدا نے جنگیں کی ہیں, رسول خدا نے جرم کرنے والے کو ہاتھ بھی کاٹا ہے, سنسار بھی کیا, یعنی سٹوننگ بھی کیا, اس کی گردن بھی اڑائی, میدان میں نکل کے کافروں کو بھی قتل کیا. تبھی ایک ہم پر ایلیگیشن آ گیا کہ اسلام تلوار سے پھیلا, بائی سورڈ. وہ انہوں نے پکچر کا ایک پہلو دیکھا. دوسری جانب جو ہمارے یہاں بڑے سے بڑا گناہ کرتا ہے, مولانا ہم شراب پیتے ہیں اور جنت میں جائیں گے کیوں رحمت للعالمین, ہم نماز قضا کرتے ہیں جنت میں جائیں گے کیوں رحمت للعالمین, ہم داڑھی شیو کرتے ہیں جنت میں جائیں گے کیوں رحمت للعالمین, ہماری عورتیں مس گیدرنگ اٹینڈ کرتی ہیں جنت میں جائیں گی کیوں رحمت للعالمین. یہ بھی دجال ہے جو خالی رحمت کو دیکھ رہا ہے, جو خالی تلوار کو دیکھ رہا ہے.
یہی رسول خدا جو رحمت للعالمین ہیں اور جس دن مکے کو فتح کیا تھا 19th of Ramadan, چار دن کے بعد مکہ فتح ہونے کے لیے 20th Ramadan, لیکن چونکہ وہ مولا علی کی شہادت کی مجلس سے ہوں گے اس میں اس دن بیان نہیں ہوگا, لیکن میں یاد دلا دوں کہ یہ بھی ماہ رمضان کی ایک امپورٹنٹ ڈیٹ. اس دن پیغمبر نے کہا تھا آج سب کو میں معاف کر رہا ہوں جنہوں نے پیغمبر پہ ٹارچر کیا ہے, کوڑا پھینکا ہے, پتھر مارے, لیکن 9 آدمیوں کا نام لے کر کہا کہ اگر یہ آدمی خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کے کعبے کے اندر چھپ جائے تو وہاں بھی ان کو قتل کرنا. یہاں ایک مچھر کو اور ایک مکھی کو آپ نہیں مار سکتے. خانہ کعبہ حرم ہے, پروٹیکشن ہے ہر لائف کو, چاہے ایک مچھر کیوں نہ ہو. حج میں آپ دیکھا گئے یہ اتنا, یعنی واقعا لوگ ذرا الرٹ ہوتے ہیں. وہ ہاتھ اس کا گیا, مچھر بیٹھا ہے نا, وہ مچھر مارنا ہے, ہاتھ گیا گیا گیا, دوسرے نے آواز لگائی بکرا 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 واجب ہو رہا ہے, اتنے سے مچھر پہ بکرا آ جاتا ہے. اس لیے کہ بہرحال وہ حرام ہے. بکرا واجب ہے کہ واجب نہیں ہے, لیکن ایک کنسپٹ یہ کہ حج کی ہر غلطی پہ بکرا واجب ہے. تو مچھر تک کی لائف کو پروٹیکشن ہے. رسول خدا کہہ رہے ہیں یہ 9 آدمی جو کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہو گئے ہیں لیکن پریشر میں آ کر, کیونکہ مکے میں رسول آ گئے, کہا یہ خانہ کعبہ کے اندر بھی ہوں تو وہاں بھی ان کو قتل کر دو. رحمت للعالمین ہے اپنی جگہ پر. اچھا اللہ کیا, پہلے سمجھ لیجئے امام کیا. ایک دفعہ جا کر ایک آدمی نے ہمارے 10th امام امام علی و نقی علیہ الصلات والسلام سے ایک سوال کیا کہ مولا یہ آپ کا پوتا ہوگا کیسا جس کا آپ اتنا تذکرہ کر رہے ہیں. دیکھیے 10th امام لاسٹ امام تھے جن کا شیعہ سے کانٹیکٹ تھا. 11th امام تو پوری زندگی قید میں رہے اور 12th امام تو قید تھے. تو 10th امام نے سب سے زیادہ شیعوں کو 12th امام کے حالات بتائے. وہ لاسٹ امام ہے, ان کو سب بتا کے جانا. تو اتنا تذکرہ ہوا. دیکھیں خمس کا یہ پورا سیٹ اپ کہ خمس نائب امام کو دینا ہے, یہ 10th امام کا قائم کیا. تقلید کا پورا سیٹ اپ 10th امام کا قائم. ہر وہ چیز جو غیبت میں جس کی ہم کو ضرورت, اور بہت زیادہ ذکر کرتے رہتے ہیں. تو ایک دفعہ کسی نے کہا مولا آپ کا پوتا ہوگا کیسا, ذرا اس کی فضیلتیں بتائیے, آپ کو اس کے حالات بتاتے نا فضیلت. تو 10th امام نے وہ جواب دیا جو بعض علماء مجلس کے خطبے میں پڑھتے ہیں, میرے پوتے کے بارے میں سننا چاہتے ہو, یعنی امام زمانہ کے بارے میں. ہوا صاحب الدعوت النبویہ والصولت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والصبر السجادیہ وآثار الباقریہ ومآثر الجعفریہ والعلوم القاظمیہ والحجج الغزویہ والجود التقویہ والنقاط النقویہ والحیبۃ العسکریہ. ایک ایک معصوم کی شان بتا رہے کہ میرا یہ بیٹا نبی کی طرح لوگوں کو دین کے قریب لائے گا, حیدر کرار کی طرح کی اس کی گریس فل پرسنالٹی ہوگی, فاطمہ زہرا کی طرح سے معصوم ہوگا, حسن مشتبہ کی طرح سے دشمنوں کے سامنے ٹالرنس اور حلم سے کام لے گا, حسین کی طرح سے وہ تلوار چلانے والا بہادر ہوگا, سجاد کی طرح سے وہ صبر کرنے والا ہوگا, باقر کی طرح سے وہ علم پھیلانے والا ہوگا, جعفر صادق کی طرح سے تبلیغ کرنے والا ہوگا, موسیٰ کاظم کی طرح سے شیعت کو گائیڈنس دینے والا ہوگا, 8th امام رضا کی طرح سے دنیا کے سامنے حجتیں پیش کرنے والا ہوگا, 9th امام کی طرح سے سخاوت کرنے والا ہوگا, 10th امام کی طرح سے پاک اور پاکیزہ ہوگا, 11th امام کی طرح سے اس کی حیبت لوگوں کے دلوں پہ طاری ہوگی. یہ 13 معصومین کا ذکر کیا کہ میرے پوتے میں تمام اماموں کی شان ہوگی, تمام معصومین کی شان ہوگی, لیکن آخر میں کہا والغیبت الالہیہ, اور وہ اللہ کی طرح سے غائب ہوگا. جس طرح اللہ آنکھوں سے غائب ہے ہر ایک کو گائیڈنس کر رہا ہے, اسی طرح امام بھی ہر ایک کے آنکھوں سے غائب ہوگا لیکن گائیڈنس کر رہا ہوگا. لیکن اصل جملہ یہ آخری ہے. پھر یاد رکھیے, پہلی امام کی پہلی کیریکٹرسٹک یہ بتائی, ہوا صاحب الدعوت النبویہ, وہ نبی کی طرح سے لوگوں کو دین کی طرف بلائے گا. یہ پوری مجلس کا ٹاپک بن رہا ہے آج کل میں ہی, آج نہیں کل یا پرسوں. لیکن یہ پہلی چیز یاد رکھیے, آخری چیز ابھی سمجھ لیجیے, باقی چیزیں تو آج بیان کرنے کا موقع نہیں ہے. ہمارا زمانے کا امام صاحب الدعوت النبویہ والصولت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والصبر السجادیہ وآثار الباقریہ ومآثر الجعفریہ والعلوم القاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاط النقویہ والحیبۃ العسکریہ, پھر کیا کہا والغیبۃ الالہیہ, اس کی شان الہی شان ہوگی، اللہ کی طرح کی شان ہوگی. اور اللہ کی شان کیا ہے؟ کیا ہے اللہ کی شان؟ ساری باتیں چھوڑیے، ماہ مبارک رمضان میں آپ روزانہ دعا افتتاح پڑھتے ہیں، اللہ سب سے زیادہ ذکر رمضان میں آپ دعا افتتاح کے ذریعے کرتے ہیں. دعا افتتاح کا شروع کا جملہ بالکل شروع کا ایقن تو آپ کہتے ہیں، ایقن تو مجھے یقین ہے اللہم انی افتتح الصنا بحمدک. اس کے بعد کا جملہ کیا ہے؟ ایقن تو، اے خدا مجھے یقین ہے، وشواس 100% سیٹسفائی ہوں، انت ارحم الراحمین فی موضع العفو والرحمہ، جہاں رحمت نازل کرنے کی جگہ تجھ سے زیادہ مہربان کوئی نہیں، واشد المعاقبین فی موضع النکال والنقمہ، اور جہاں پنش کرنے کی جگہ ہے، سزا دینے کی جگہ ہے، وہاں تجھ سے زیادہ سخت سزا دینے والا بھی کوئی نہیں ہے. دجال نہ بنیے کہ جہاں اللہ کو رحمت ہی رحمت مانا یا اللہ کو عذاب ہی عذاب مانا. اے قن تو پورے ماہ مبارک رمضان 30 دن آپ دعا افتتاح میں کہتے ہیں مجھے یقین ہے، میرا ایمان ہے، انت ارحم الراحمین فی موضع العفو والرحمہ، رحمت کی جگہ پہ تجھ سے بڑا مہربان کوئی نہیں، وہ اشد المعاقبین اور سب سے سخت سزا دینے والا ہے، فی موضع النکال والنقمہ، جہاں پنشمنٹ کی جگہ ہوتی ہے، جہاں کرمنل کی جگہ ہوتی ہے، جہاں سزا دینے کی جگہ ہوتی ہے. یہ ہے خدا، یہی ہوگا اس کا امام، اس کا نمائندہ، ہمارا امام، ولی خدا. خود 10ویں امام نے کہہ دیا میرا بیٹا اللہ کی طرح سے ہوگا. تو اللہ کی صفت یہ، جس پر رحمت نازل کرنا ہے اللہ سے زیادہ مہربان کوئی نہیں، اور جسے سزا دینا ہے اللہ سے زیادہ سخت بھی کوئی نہیں ہے. تو امام یقیناً ہر ایک کی گردن نہیں کاٹیں گے، ہر ایک کو پنش نہیں کریں گے، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ ہر ایک کو معاف کر دیں گے. دیکھیں گے ہر کیس کو اس کے میرٹ کے اوپر ڈیسائیڈ کریں گے، گردنیں بھی کٹیں گی، کوڑے بھی مارے جائیں گے، سزائیں بھی دی جائیں گی، اور رحمتیں بھی نازل ہوں گی، معافی بھی دی جائے گی، گلے سے بھی لگایا جائے گا. اب یہ فرق جو ہے نا، اس کی مزید تفصیل کل آئے گی، یہ آنے والی مجالس میں آئے گی. اس وقت سب سے زیادہ سخت جو سزا امام دیں گے کسی کو، وہ ایسے ریسرچ اسکالرس کو دیں گے جو اپنی لمیٹڈ نالج کی وجہ سے لوگوں کو گمراہ کر چکے ہیں. سب سے زیادہ، کیونکہ ایک آدمی نے شراب پی ہے یہ اس کا پرسنل گناہ، ایک آدمی نے زنا کیا یہ اس کا پرسنل گناہ، ایک آدمی نے داڑھی شیو کی ہے یہ اس کا اپنا گناہ، ایک عورت نے بے حجابی اختیار کی یہ اس کا اپنا گناہ. لیکن جو اگزامپل دی ہیں یہ پوری صحیح نہیں، ابھی آج بات آگے تھوڑی سی بات آگے بڑھے گی. لیکن ایک آدمی نے اگر مس گائڈ کیا ہے لوگوں کو، یہ اس نے پرسنل گناہ نہیں کیا ہے، ایک آدمی کی جنت کو جہنم میں چینج کر دیا، ایک پوری کمیونٹی کو گمراہ کیا. اور یہیں پہ سن لیجئے ایک چھوٹی سی بات، اور پھر انشاءاللہ دجال کی ڈیٹیل کل آ جائے گی. چھوٹی سی بات یہ کہ گناہوں کی دو کیٹیگریز، وہی امام زمانہ کس طرح سے سزا دیں گے، گناہوں کی دو کیٹیگریز. اچھا گناہوں کی پوری ایک سائنس ہے، گناہوں کی ورائٹیز ہیں، بہت سارے گناہ جو ہے نا ڈفرینٹ ڈفرینٹ اینگل سے، جیسے گناہ صغیرہ اور کبیرہ ہمارے ہر ایک کو پتا ہے، میجر سن اور مائنر سن، وہ ایک الگ گناہوں کی ایک کیٹیگری. اور ایک وہ گناہ ہے جس کا نقصان لمیٹڈ رہتا ہے آدمی کی اپنی ذات کا، ایک الگ مسئلہ. ایک وہ گناہ ہے جس کا نقصان سوسائٹی اور کمیونٹی کو کرپٹ کرتا. اب چاہے دونوں گناہ سائز میں ایک جیسے لگے، لیکن اگر ایک گناہ کا نقصان خالی ایک آدمی تک رہا اس کو کم سزا ملے، اور ایک گناہ جو ہے اس نے پوری سوسائٹی کو کرپٹ کیا اس کو زیادہ سزا ملے گی. تمہاری وجہ سے اتنے لوگوں کا نقصان ہوا. اور ایسے گناہ جو پوری سوسائٹی کو افیکٹ کرتے ہیں، جیسے شراب پہلی کیٹیگری کا گناہ، یعنی شراب آدمی نے پی جتنے نقصانات ہیں اس کو ہوئے، لیکن بے پردگی، حجاب کو نہ ماننا، بے حجاب گھر سے باہر نکلنا، یہ دوسری کیٹیگری کا گناہ. یہ چین سائیکل ہے کہ اس میں گناہ سے گناہ سے گناہ نکلتا آتا، اور اس کے لیے دجال کس طرح سے اس کو یوز کرے گا یہ کل سنیے گا. آج بس یہ آخری حدیث سن لی، اور یہ وہ حدیث ہے کہ بے پردگی کتنا بڑا گناہ. ہو سکتا ہے کہ زمانے کا امام شرابی کو کم سزا دے، بے پردہ عورت کو زیادہ بڑی سزا دے، جبکہ شراب گناہ کبیرہ میں آتا، بے پردگی بھی گناہ کبیرہ میں، لیکن سیکنڈ کیٹیگری. لیکن اس کا ایک نقصان ایسا ہے جس میں شراب سے زیادہ بڑی ہو جاتی، اور وہ یہ ہے کہ اس سے سوسائٹی کرپٹ ہوتی ہے. خالی جو عورت بے پردہ ہے اس کو نقصان نہیں ہوتا، اب سن لیجئے اس کے لیے وہ بہت مشہور روایت جس کے لیے قرآن نے اسپیشل آرڈر دیا, وَتْلِ عَلَيْهِمْ, اے رسول ان لوگوں کے سامنے تلاوت کرو. یہ سورہ آراف کی آیت نمبر 176 ہے, نواں پارہ. تو آج تو آپ لوگوں نے بارہواں پارہ تلاوت کر دیا ہوگا, ہمیں سے گزر گئے ہوں جو قرآن خانی میں روز ایک پارہ تلاوت ہوتا. تو نوے پارے کی آیت ہے سورہ آراف 176 آیت. خاص رسول سے کہا جا رہا وَتْلُ عَلَيْهِمْ, ان لوگوں کو وہ ضرور سناؤ. نَبَأُ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتَنَا, اس آدمی کی کہانی, نبا کہانی نہیں خبر, وَتْلُ عَلَيْهِمْ نبا, ان کو اس آدمی کی خبر ضرور سناؤ. خاص قرآن کہہ رہا, پورا قرآن رسول کو سنانا, لیکن یہاں خاص ایک آدمی کا ذکر کیا, اس کی خبر ضرور سناؤ. الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتَنَا, ہم نے اسے اپنا ایک معجزہ دیا. آیت عربی میں معجزے کو کہتے, نشانی. ہم نے اسے خاص معجزہ دیا, فَانْفَلَقَ مِنْهَا, تو اس نے جو ہم نے اس کو ایک معجزہ دیا وہ ہمارے خلاف استعمال کرنے لگا. فَأَدْبَرَهُ الشَّيْطَانُ, ہماری طاقت ہے, ہم نے اس کو پاور دی ہے, وہ اس میں شیطان کی پیروی کرنے لگا. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ, یہ گمراہ لوگوں میں ہو گئے. یہ لفظ قرآن نے شیطان کے لیے بھی استعمال کیا, کانا من الغاوین, وہ گمراہ ہو گیا. اس آدمی کے لیے بھی کہا کانا من الغاوین, اور پھر آگے چل کر اگلی آیت کے اینڈ میں کہا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ, اس آدمی کی مثال کتے جیسی. یہ قرآن کہہ رہا ہے یہ آدمی کتے جیسا, انس تحمل علیہ یلحق, اگر تم اس کی طرف رخ کرو گے, اس کو توجہ دو گے, تب بھی وہ بھونکے گا اور تمہیں کاٹے گا. وہ یسرو کو ہی الگ, اور اگر اس کو نگلیکٹ کر کے جاؤ گے تب بھی وہ تم کو کاٹے گا, ہر صورت میں تمہارا نقصان پہنچائے گا. کتنا سخت کنڈیم کا اسٹائل ہے قرآن. ایک خالی ایک آدمی کی بات ہو رہی ہے, کسی پوری قوم کی بات نہیں, کئی کتے جیسا, کیونکہ ہم نے اسے ایک میڈیکل دیا اور اس نے یہی میڈیکل ہمارے خلاف استعمال کیا اور شیطان کی پیروی کرنے لگا. اب میڈیکل چھوڑے, لیکن نعمت کے لیے اللہ کمپلین کرتا, ہم نے تمہیں نعمت دی, دولت دی, تم نے یہی دولت باتیں ہی دماغ خراب ہوا شیطان کے راستے میں چلنے لگے. یہ ہماری آپ کی سٹوری ہے, لیکن آج نہیں, آج تو پہلے اس آدمی کی سٹوری سن لیجیے. یہ حضرت موسیٰ کے زمانے کا ایک بہت ہی پائس آدمی, جو اللہ نے اس کو میریکل دیا تو یہ ڈیزرو کرتا تھا. اس کا نام ہے بلعم باعور. تین گدھے جو ہیں نا, گدھے کیا کہتے ہیں گجراتی میں, گدھے گدھے کہتا ہوں, گدھیڑا, اچھا خیر جو بھی ہو, تو ڈنکی کہیے, گدھا کہیے, جو بھی کہیے, تین گدھے جو ہے نا ہسٹری میں بہت مشہور. ایک حضرت عیسیٰ کا گدھا, وہ حضرت عیسیٰ کی سواری. ایک بلعم باعور کا گدھا, جس کے لیے ایک لفظ میں استعمال کرتا ہوں آپ کو حیرت ہوگی, جو شہید ہوا ہے ابھی سنیں گے. اور تیسرا دجال کا گدھا, دجال گدھے میں بیٹھ کے آئے گا. اب امریکہ کی کسی پارٹی کا نشان بھی گدھا ہے, اس سے کچھ لنک ملتا ہے, لیکن بات کسی آج نہیں, لیکن ہے کچھ لنک ہے اس کے اندر. اس زمانے میں اگر امام امریکہ کی کوئی بات کرنا چاہتے تھے تو امریکہ نام کا کوئی ملک ہی نہیں تھا ان لوگوں کی نالج میں, تو ایسے ہی الفاظ سے سمجھایا جائے گا نا, سمبولک لینگویج. لیکن دجال, بہت دن سے بات تو دجال دجال ہو رہی ہے, ذکر ابھی تک نہیں آیا, ابھی سن لیجیے. بلعم باعور انتہائی پائس آدمی, اور واقعا جو اللہ کے لیے اتنی پائٹی کرے گا اللہ اس کو ریوارڈ دیتا, اس دنیا میں بھی اور وہاں بھی. چنانچہ اس دنیا میں اس کو ریوارڈ ملا کہ وہ مستجاب الدعوات بنا. یہ بھی ایک اسٹیٹس, مستجاب الدعوات کہتے ہیں وہ آدمی جو کسی کے لیے دعا کرے اس کی دعا فوراً قبول, ایکسیپٹڈ, کسی کے لیے اس کی زبان میں اتنا اثر ہوتا ہے, ادھر وہ کہے ادھر ہی آئے. یہ اس کو یہ اسٹیٹس ملا. بلعم باعور بنی اسرائیل کے اس علاقے میں رہتا تھا جو آج فلسطین کا علاقہ, کنعان. حضرت موسیٰ تو مصر وغیرہ میں رہتے تھے, وہاں سے اپنی قوم کو لے کے چلے. فلسطین جس میں آج کا سیریا ہے, لبنان ہے, خود فلسطین ہے, اسرائیل, یہ زمانے کا بہت ہی زیادہ مالدار اور پیسے والا علاقہ تھا, کیونکہ یہ ایگریکلچر بہت تھا, اور اس وقت دنیا کی ساری ویلتھ جو تھی ایگریکلچر. جیسے آج آئل جہاں پہ نکل آیا وہ مالدار, مصر تو کچھ بھی نہیں تھا, ڈیزرٹ تھا, خالی جو نیل کا دریا ہے اس کے دائیں بائیں کچھ ایگریکلچر تھی, باقی تو لوگ فاقے کرتے, اور یہ اتنا پیسے والا علاقہ تھا. تو جو آج عرب شیخ کے پاس پیٹرول کی دولت, وہ زمانے میں کنعان کے سرداروں کے پاس دولت. تو حضرت موسیٰ اپنے ایک نمائندے کو اپنے ایک فوجی جرنیل کو بھیجا کہ جاؤ ان لوگوں کو تبلیغ کرو, اور اگر تبلیغ نہ کرے تو پھر ان کے خلاف جہاد کرو. یہ غلط کہا پوپ نے کہ اسلام میں جہاد ہے, کرسچینٹی میں بھی جہاد ہے اور موسیٰ کے زمانے میں بھی جہاد. خود اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں لکھا ہے, خود نیو ٹیسٹیمنٹ میں لکھا. حضرت عیسیٰ کی شہادت وہ لوگ بلیو کرتے ہیں نا کرسچن, اس سے پہلے جب وہ گئے تھے یروشلم, جو بھی فلم حضرت عیسیٰ بھی بنی دیکھ لی, راستے میں جتنی دکانیں تھیں سب کو توڑتے پھوڑتے گئے. اس کو اس دکاندار کا سامان پھینکا, اس دکاندار کا سامان پھینکا, بات صحیح تھی. یہ عبادت گاہ کے دروازے پہ مارکیٹنگ اور بزنس نہیں ہوگا. لیکن جی وہ اسلام کے اندر ہے اس قسم کی سختی, باقی تو سب پیس ہے اور محبت. کسی دکاندار کا سارا سامان پھینک دیں گے, کون سا پیس ہو محبت. وہ بالکل صحیح کیا حضرت عیسیٰ نے, اس لیے کہ اسلام بیلنس ہے. اردو میں ایک لفظ ہے, اس کی گجراتی مجھے نہیں بتائیے گا, لاکھوں کے بوجھ باتوں سے نہیں مانتے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو مارنا ضروری ہوتا ہے. حضرت عیسیٰ نے مارا, حضرت موسیٰ نے مارا. یہ نیو ٹیسٹمنٹ میں بھی ہے, یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی ہے, خالی قرآن میں نہیں ہے جو پوپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اسلام میں یہ لکھا ہوا ہے. تو خلاصہ یہ کہ حضرت موسیٰ نے, موسیٰ تو جیوز کو بڑا فخر ہے حضرت موسیٰ پر. یہ سوری خود اولڈ ٹیسٹمنٹ میں تورات میں کہا, جاؤ ان لوگوں کو تبلیغ اسلام کرو, اگر وہ مان گئے تو ٹھیک, ورنہ ان کے خلاف جہاد کرو. اب موسیٰ کی فوج اتنی بڑی تھی کہ فرعون کو شکست دے کے آ رہی. اس زمانے میں فرعون دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھی, جیسے آج کی بڑی طاقت. اب تک ایجپشن سولاشن اور فرعون اب تک لوگ مانتے ہیں اس کی طاقت کو, موسیٰ ان کو شکست دے کے آئے. تو یہ کنعان یعنی پیلسٹائن کے لوگوں میں اتنی طاقت کہاں کہ ان کا مقابلہ کر. پیسہ آنے کے بعد پھر آدمی عیاشی میں پڑتا. آج اگر عربوں پہ کوئی حملہ کرے گا تو ہے پیٹرول کے ڈالر رکھنے والوں کے پاس طاقت کے اس کا مقابلہ کریں. وہ حزب اللہ کے فقیر پہ مقابلہ کر لیں گے, لیکن وہ شیخ سے مقابلہ نہیں کریں گے. تو اس زمانے میں وہی ان لوگوں کی حالت, پیسہ بہت تھا, عیاشیوں میں پڑے تھے, چنانچہ ان کو شکست ہونے لگی. ایک ایک کر کے ان کا علاقہ ان کے ہاتھ سے نکلنے لگا. وہ سٹپٹا گئے, وہ گھبرا گئے کہ یہ کیا ہو رہا. اور جو مین ان کا علاقہ ہے جہاں پہ سب سے زیادہ دولت, موسیٰ کی آرمی وہاں پہ آ رہی. اب یہ پیسے والوں کی ایک میٹنگ ہوئی اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنی فوجی طاقت سے تو موسیٰ کو نہیں روک سکتے, امپوسبل. سورہ اعراف کی آیت نمبر 176 کی تفسیر کسی بھی قرآن میں دیکھ لیا جائے, چاہے شارٹ تفسیر ہو چاہے بڑی تفسیر. کون ہے جس کو قرآن کہہ رہا ہے کتا ہے کتا, وہ یہ بلم باؤر. میٹنگ ہوئی, کہا ہم اس کو نہیں روک سکتے. بلم باؤر ہمارے یہاں ایسا ہے جس کے لیے دعا کرتا ہے دعا قبول ہوتی, اس سے جا کر کہو کہ وہ موسیٰ کے اگینسٹ دعا کرے, موسیٰ کی آرمی کے لیے بد دعا کرے, ہمارے فیور میں دعا کرے. یہ گئے وہاں پہ. اچھا ابھی تک وہ بڑا پوائس آدمی, اس نے جو سنا موسیٰ کے خلاف دعا کروانے آئے ہو, رونے لگا, اس نے اپنے سر کو دیوار سے ٹکرا دیا, خون نکل آیا. کہ موسیٰ نبی ہیں, میں ایک نبی کے خلاف دعا کیسے کر سکتا ہوں, وہ اللہ کے ریپرزینٹیٹو ہیں, بھاگ جاؤ یہاں سے. اگر تم نے موسیٰ کے آگے سرنڈر نہ کیا سب مارے جاؤ. اب یہ لوگ باہر نکلے ڈسکس کرتے ہوئے کہ اب کیا کریں, یہ ہمارے پاس لاسٹ چانس تھا, انہوں نے بھی منع کر دی. لیکن ان میں جو پیسے والے تھے ایک بڑا بوڑھا آدمی تھا, سیزن تجربے کار, اس نے کہا نہیں ابھی ہے ایک چانس ہمارے پاس, دیکھے جاؤ یہ ساری باتیں. بلم باؤر ایک مقدس آدمی ہے, گھر میں بیٹھنے والا, سوکھی روٹی کھانے والا, اس کو درہم اور دینار سونے اور چاندی کی جھلک دکھاؤ پھر دیکھنا. یہ لوگ گھر آئے, 9 بوریاں انہوں نے سونے سے بھری بوریاں, اور غلام سے کہا کہ جا کے بلم باؤر کے گھر میں رکھ کے آ جاؤ. کہہ دو آقا نے کہا ہے کہ اگر بد دعا کرنے کو تیار ہو یہ سارا سونا تمہارا. اب وہ بڑی سخت رات تھی بلم باؤر کے لیے, وہ اللہ کی رات بھر عبادت کرتا, اللہ کی عبادت کر رہا ہے لیکن بار بار آنکھیں سونے کی بوریوں پہ جا رہی ہیں, دل میں بار بار خیال آ رہا ہے. صبح تک اس نے ڈیسائیڈ کیا اور کہا اچھا میں جا رہا ہوں موسیٰ کے خلاف دعا کرنے کے لیے. وہ دعا کرنے کے لیے جاتا تھا ایک چھوٹے سے پہاڑ پر. دعا کا اصول یہی ہے جو آج کل ذرا مشکل ہو گیا ہے کہ امپورٹنٹ دعا ہے, کھلے آسمان کے نیچے کرے اور شہر سے باہر نکل کے کرے, تنہائی. تبھی ایک حدیث آئی ہے امام کی جس میں امام نے عورتوں اور مردوں کے 70 ڈفرنس بتائے, جس میں دو حج کے تھے کہ عورتیں تلویہ آہستہ پڑھیں اور صفا مروہ میں دوڑے نہیں. ایک دعا کا تھا کہ مرد کے لیے کھلے آسمان کے نیچے دعا ہے لیکن عورت کے لیے نہیں, اسے کھلے آسمان کے نیچے دعا کرنا ہے تو گھر کے اندر ہی کرے. خیر تو یہ بہت امپورٹنٹ دعا کے لیے کہ باہر جاؤ شہر کے باہر تنہائی. تو یہ چلا, کس کی جگہ تھی اسپیشل, چلا گدھے پہ بیٹھ. اب جب وہ قریب گیا پہاڑی کے گدھا رک گیا, یہ بار بار گدھے کو آگے بڑھا رہا ہے لیکن گدھا آگے نہیں چل رہا. تو جب اس نے گدھے کو مارنا شروع کیا تو ایک بار گدھا بولنے لگا انسانی آواز میں کہ اے شخص, اللہ نے تجھے اتنی بڑی طاقت و میریکل دیا اور تو اللہ کے نبی کے خلاف اس کو استعمال کرنے جا رہا, نقصان اٹھائے گا. اب وہ سونے کی نو بوریاں, اتنا غصہ تھا کہ اتنا مارا گدھے کو کہ گدھا وہیں پہ مر گیا اور شہید ہو گئے. ابراہ کا لشکر جس نے مکے پہ اٹیک کیا تھا, اس کا جو پہلا ہاتھی تھا محمود, اس کے بارے میں بھی یہی ہے نا کہ مکے کے بارڈر پہ پہنچ کے وہ رک گیا, اس کو اتنا مارا ابراہ نے کہ وہ شہید ہو گئے. اس کے لیے بھی روایت میں لفظ شہید آیا, وہ ہاتھی شہید محمود, یہ گدھا شہید بل میں باؤ, اور وہ کتا جنتی اصحاب کہف, یہ تین چار جانوروں کا ذکر. کل تو نہیں لیکن پرسوں پھر ایک حدیث آئے گی جانوروں کے بارے میں, لیکن پرسوں ابھی تو سن لیجئے آج کی حدیث. اب یہ گدھے کو مار کے پھر یہ خود پیدل گیا پہاڑی پہ جا کے, اس نے دعا شروع کی تھی اس کا روزانہ کا اسٹائل, لیکن آج اس کی زبان الٹی ہو گئی. دعا کر رہا ہے کہ اے خدا موسیٰ کے لشکر کو شکست دے, یہاں کے سرداروں کو فتح ہو. زبان سے نکل رہا ہے کہ اے خدا موسیٰ کو فتح دے, یہاں کے سرداروں کو شکست ہو. تین بار سنائی کی, تینوں بار الٹی دعا نکلی. سمجھ گئے خدا نے وہ میریکل کی پاور بھی لے لی. وَتْلِ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَتَنَا, اے رسول ان کو ضرور اس آدمی کی خبر دو, اس کی کہانی سناؤ جس کو ہم نے اپنی آیت اور معجزہ دیا تھا. فَانْفَلَقَ مِنْهَا, وہ راستے سے ہٹ گیا. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ, شیطان کے راستے پہ چلنے لگا, وہ گمراہ ہو گئے. سنا کے گمراہ ہو گئے. اب جو زبان اس کی پھر گئی, ابھی بھی چانس تھا توبہ کر لیتا, پیسے واپس کر دیتا, اے خدا میں نے غلطی کی, مجھے تیرے نبی کے خلاف نہیں بولنا چاہیے, لیکن یہ گمراہ ہو گئے. زبان پھر گئی, اس نے دیکھا میری دعا کی پاور ختم ہو گئی, ختم ہو گئی, اب یہ اللہ کے خلاف. سیدھا گیا سرداروں کے پاس. سردار خوش ہو گئے کہ آپ پہاڑ سے اتر کے آ رہے ہیں, اس کا مطلب یہ کہ آپ نے ہمارے لیے دعا کی ہوگی. نہیں, ان کو فیکٹ بتا دیا کہ اب مجھ میں وہ پاور نہیں رہی. سردار نے کہا پاور نہیں تو پیسے واپس کیجیے, کون سے آپ ہمارے چاچے مامے انکل اور آنٹی ہیں کہ ہم آپ کو پیسے دیں گے, وہ تو ہم نے اس لیے دی کہ آپ ہمارے فیور میں دعا کریں, دعا نہیں کی تو پیسے واپس. ارے خالی سارا مسئلہ ہی پیسے سے شروع ہوا تھا, وہ کیسے واپس کرے؟ پیسے واپس کرنا ہوتے تو اپنی ساری پاور کیوں کھوتا؟ کہا سنو, تمہیں دعا چاہیے کہ موسیٰ کے لشکر کی شکست چاہیے؟ سرداروں نے کہا ہمیں تو اصل میں موسیٰ کے لشکر کی ہار چاہیے. دعا کیا؟ دعا تو ایک ذریعہ تھا, اگر دعا کے علاوہ کوئی طریقہ ہے تو وہ بتا دیجیے. پیسے آپ کے کا ایک طریقہ, اور وہ یہ ہے کہ موسیٰ کے لشکر میں کچھ بے پردہ عورتیں بھیج دو, اور وہ اس طرح سے لشکر میں گھومے پھریں کہ اس کے دو افیکٹ پڑے لشکر پر. نمبر ایک, مجھے وہ بے پردہ عورتیں آئیں گی, موسیٰ کے لشکر کی جتنی عورتیں سب پردہ کرتی ہیں, تو اب موسیٰ کے جو سپاہی ہیں ان کی نگاہیں اس پر اٹھنے لگیں گی. گھر میں پردے دار عورت ہو تو آدمی بے پردہ عورت کو زیادہ ذوق و شوق سے دیکھتا, زیادہ اٹینٹیولی دیکھتا. اور دوسری بات یہ کہ جب ان کے گھر کی بیویاں یہ دیکھیں گی ہمارے شوہر ہم کو چھوڑ کر جو ان کے اتنے وفادار ہیں, اتنے سال سے شوہر کی خدمت کر رہے ہیں, وہ ادھر چلے گئے کیونکہ بے پردہ ہوتے ہیں, یہ بھی بے پردہ ہونے لگیں گے شوہروں کو واپس اپنی طرف کھینچنے کے لیے. اور جب نبی اور امام کے لشکر میں, یہ بلا میں داؤر کہہ رہا ہے بالکل صحیح بات کہہ رہا ہے, جب نبی اور امام کے لشکر میں بے پردگی آ جاتی ہے وہ لشکر کبھی نہیں جیت سکتا. شیطان کا لشکر جیت سکتا ہے بے پردگی سے, نبی اور امام کا لشکر صرف تقوی سے جیتتا ہے, گناہوں سے نہیں جیتتا. چنانچہ بالا میں باور کی بات کا ہم ٹرائی کرتے ہیں, اگر یہ کامیاب ہو گیا فارمولا سارے پیسے آپ کے. 8-9-10 عورتیں تیار کی. اب پوری دنیا میں واقعا جو سب سے زیادہ خوبصورت عورتیں وہ اس علاقے کی, جو لبنان اور سیریا اور اسرائیل اور فلسطین کا علاقہ. واقعا آج بھی اتنے سالوں کے مکس اپ ہونے کے بعد بھی اس وقت تو بالکل خالص خالص تھیں, فریش, کوئی مکس اپ نہیں تھا, کوئی ملاوٹ نہیں تھی. خوبصورت عورتیں تھیں, ان کو بھیجا بے بغیر چادر کے جیسے آج یورپین عورت کا ڈریس ہے اس طرح کے ڈریس میں وہاں پہنچی مارکیٹ میں خرید و فروخت کر. بھائی موسا کی بہت بڑی فوج ہے, اس میں بازار بھی ہے, اس میں کینٹونمنٹ ایریا وہاں کا. اور وہی ہوا جو اس بلا میں باور نے کہا تھا کہ پہلے تو لوگوں نے ایک نئی چیز دیکھی, ان کی عورتیں سب گھر میں بیٹھنے والی, یہ دیکھا کہ ایک دم گھر کے باہر اس طرح کی عورتیں اور ایسی خوبصورت نگاہیں اٹھنے لگی. اور ادھر ان کی عورتیں بے پردہ ہونے لگی جیسے کبھی کبھار. ٹولہٹن میں تو نہیں ہوگا, لندن میں ہمیشہ یہ مسئلہ ہر دو سال بعد اٹھتا. جی ہماری بچیاں ساری اسکارف اور حجاب میں ہوتی ہیں اور امام باڑے کے لیڈیز سیکشن میں ان کو بٹھایا جاتا ہے تو ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں چلتا ہماری کمیونٹی میں کیسی لڑکیاں ہیں. تو وہ اسکول اور کالج میں جن کے ساتھ پڑھتے ہیں وہی ان کو نظر آتی تو ان سے شادیاں کر لیتے ہیں. اس لیے جماعت کی ڈیوٹی ہے کہ مسجد اور امام باڑے میں ہر ہفتے ایک ایسا کلب بنائے جہاں اپنی کمیونٹی کے لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ ملیں. ہر دو سال کے بعد لندن میں یہ ہنگامہ کھڑا ہوتا ہے, کلب کی اسکیم لے کے آتے ہیں اور نیت بڑی اچھی ہوتی تاکہ ہمارے لڑکے باہر شادیاں نہ کریں. ہر دو سال بعد یہی پوائنٹ جو اس وقت بلم باور نے بتایا تھا. اب یہ تو بزرگ لے کے آتے ہیں سجیشن, یگسٹر تو اس پہ خود ہی عمل کر رہے ہیں بغیر بزرگوں سے پوچھے. اور کوئی چانس نہیں ملا تو میں نے تو دنیا میں وہ علاقے دیکھا جہاں مدرسے کے نام پہ لڑکے لڑکیاں جو ہیں وہ اسلامک ڈیٹنگ چلاتے ہیں. ایک ویب سائٹ بھی ہے اسلامک ڈیٹنگ. تو ابھی خلاصہ یہ کہ یہ بلم باور نے کہا تھا کہ ان کی عورتیں گھر میں بیٹھنے والی ہیں تو یہ اپنی عورتوں کو بہت لمیٹڈ ماحول میں دیکھنے کے عادی ہیں, باہر جو دیکھیں گے اتنی خوبصورت عورتیں بے پردہ ادھر کھینچ کے جائیں. ہوا یہ پھر ایک چین سائیکل اور بے پردہ عورت آئی. یہ ایک بات جو میں نے چار دن پہلے شراب کے لیے کہا, شراب پینا بہت بڑی بات ہے لیکن شیطان شراب پلائے گا نہیں, پہلے شراب کے دسترخوان پر بٹھائے گا. وہ چین سائیکل بیٹھیں گے دسترخوان پر خود بخود شراب پینے لگیں گے. بے پردہ عورت کو انٹر ہونے دیا کمیونٹی میں تو اب خود بخود مردوں کی نگاہیں اٹھنے لگی, اور نگاہیں اٹھنے لگی تو پھر آہستہ آہستہ برے خیال آنے لگے. تو برے خیال آنے لگے تو گناہوں میں پڑ گئے. تو گناہوں میں پڑ گئے تو ان کی عورتوں نے کہا ہم اکیلے گھر میں کیوں بیٹھیں, ہم بھی ایسا بنیں گے تاکہ واپس اپنے شوہروں کو لا. وہ عورتیں بے پردہ ہوں تو اب شوہروں کو نہیں لائی, وہ دوسرے مردوں کے ساتھ انوالو ہو گئے, سلسلہ شروع ہو گیا گناہوں کا. وہاں یہ تفسیر کی روایت پڑھ رہا ہوں, قرآن کی آیت, اور ایسی آیت جس میں رسول اللہ سے کہا وطلو علیہم, ان کو خاص طور پر یہ سناؤ. تو اب کیا ہوا کہ وہاں حضرت موسیٰ اپنے کیپٹل میں بیٹھے. پہلے تو رپورٹ آ رہی تھی ہر ویک کہ یا کلیم خدا یا نبی خدا, آج ہم اتنا جیت گئے, آج ہم اتنا آگے بڑھے. کئی ویک گزر گئے اب کوئی رپورٹ نہیں آ رہی آگے بڑھنے, لشکر رکا ہوا. حضرت موسیٰ اپنے خاص الخاص آدمی کو بلایا, حضرت ہارون کے اولاد میں. حضرت ہارون موسیٰ کے سکسیسر تو تھے لیکن موسیٰ کی زندگی میں انتقال کر گئے, تو ان کی نسل ایک خاص متقی آدمی تھا, حضرت موسیٰ کا رائٹ ہینڈ, اس کو بلایا. کہا کہ یہ تو بڑا سیریس پرابلم ہو گیا, ہمارا لشکر چلو ہار نہیں رہا لیکن آگے بھی نہیں بڑھ رہا, ساری کامیابیاں رک گئی, دیکھ کر آ کیا ریزن. وہ ہارون کی اولاد میں ہے, ہارون کتنا ہائی اسٹیٹس ہے ہارون کا. وہ جیسے ہی حضرت موسیٰ کے لشکر میں وہاں پہنچا کنعان, جیسے ہی انٹر ہوا پہلا منظر یہ دیکھا کہ یہاں بے پردہ عورتیں گھوم رہی ہیں. ایک مرتبہ چکرا گیا نبی کے لشکر میں بے پردگی کہاں سے آ گئی. پہلا سوال یہ کیا, باقی باتیں چھوڑ دی کہ کیا ہو رہا ہے, کیا رپورٹ ہے جنگ میں, یہ عورتیں کون ہیں, کہاں سے آئیں. کہا کہ نہیں یہ عورتیں ہیں خالی اسی علاقے کے رہنے والی اور یہ بزنس کرنے کے لیے ہمارے لشکر میں آتی. پوپ صاحب کو جا کے کوئی یہ روایت بھی سنا جو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں, اس نے تلوار نکالی اور ان ساری عورتوں کی گردن اڑا دی. کہا مجھے آگے کچھ پوچھنا ہی نہیں, میں سمجھ گیا کہ نبی کا لشکر کیوں ہار رہا ہے. یہ ہے سارے فتنے اور فساد کی جڑ. ساری عورتوں کی گردن اڑا دی. اس کے بعد ودن دیز پورا کنعان کا علاقہ فتح ہو گیا. لیکن جس نے موسیٰ کے دشمنوں اور اللہ کے دشمنوں کو یہ اصول بتایا تھا کہ نبی اور امام کے لشکر کو ڈیفیٹ دینا ہے تو بے پردگی لے کر آ جاؤ. ہم بھی تو اپنے آپ کو امام کی آرمی کہتے ہیں نا, اور دیکھیے امام کی آرمی میں کتنی بے پردگی. کاش ہوتا کوئی حضرت ہارون ہی کا ایسا جانشین, ایک بار تلوار اٹھا کے سب کو سیدھا کر دیتا. لیکن ہارون کا جانشین ہو کے نہ ہو, مولا علی کا جانشین پردہ غیبت میں ہے, وہ ایک دن آئے گا تلوار لے کر. اور انتا رحم الراحمین فی موضع لفظ ورحمہ, جن کے ساتھ نرمی کرنا ہے ان کے ساتھ اس سے زیادہ کوئی نرمی نہیں کرے گا. وہ اشد المعاقبین فی موضع نکالے و نقمہ, اور جن کو واقعا تلوار سے ٹھیک کرنا ہے ان کو امام زمانت سے زیادہ کوئی پنش نہیں کرے گا. قرآن نے کہا یہ خبر سنتے رہنا, بالم باؤل جس کو اللہ نے نالج دی تھی اس نے نالج سے مس گائڈ کیا لوگوں کو اور پوری سوسائٹی کو کرپٹ کیا. دجال اسی لیے روایت میں سب سے زیادہ بے پردہ عورت کو استعمال کرے گا, اور اسی لیے نبی اور امام کی آرمی جب جائے گی اس میں عورت بھی ہوگی اور حجاب والی عورت ہوگی, تاکہ پتا چلے کہ جو حجاب کے ساتھ جنگ میں بھی آ سکتے ہیں. اور جو یہ سوچتا ہے کہ میں نے نبی یا امام کو ڈیفیٹ دیے, وہ اپنی ڈیفیٹ اپنی ون کو کمپلیٹ نہیں سمجھتا جب تک کہ پہلے حجاب نہ اتارے. شیطان کو پتا ہے کہ میری کامیابی اور جیت ہے حجاب اتارنا, نبی اور امام کو شکست دینا ہے بغیر حجاب کے. یہی وجہ کہ کربلا میں بظاہر یزید جیت گیا تھا, حسین مارے گئے, اکبر کا لاشا ادھر پڑا, عباس بازو کٹائے فرات کے کنارے, اصغر کی ننی سی قبر بنی, قاسم کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے, لیکن پھر بھی انہوں نے ظلم نہ روکے, ایک بار ان کے ہاتھ آگے بڑھے اور ایک ایک کر کے ہر بیوی کے سر سے چادر چھینی جا رہی. تبھی ام البنین نے فریاد کی میرا باپ زندہ ہوتا تو مجال تھی کسی کی کہ چادر زینب پہ ہاتھ ڈالتا, لیکن عباس مارا گیا ہے, اب سب کی چادریں چھینی, سب کو قیدی بنا کے لے جایا جا رہا, لیکن اللہ اللہ اس حالت میں بھی ان بیویوں کو اپنے حجاب اور پردے کا کتنا خیال. چادر نہیں ہے تو بالوں سے چہرہ چھپایا جا رہا, راستے میں سات جگہ, ایک نہیں دو نہیں چار نہیں سات جگہ کچھ شیعہ مل گئے. اتنے سارے ٹاؤن سے یہ قافلہ گزر رہا ہے, کہیں تو شیعہ بھی تھے نا, شیعہ مل گئے. وہ آنکھیں نیچی کر کے آیا, مولا سجاد بڑی تمنا تھی کبھی آپ میرے شہر میں آئے, میں آپ کو مہمان بناؤں. آپ آئے تو اس حالت میں آئے, مولا یہ بتائیے اب میں آپ کو کیا سروس دے سکتا ہوں, آپ کہیے تو اپنی جان دے دوں. مولا نے کہا نہیں, جان کا وقت گزر گیا, وہ کربلا تھا, لیکن جہاں تک تمہاری یہ ریکویسٹ ہے ٹھہر جاؤ, میں پہلے اپنی پھوپھی سے پوچھوں. زینب کے پاس آئے, پھوپھی اماں ایک شیعہ آیا ہے, وہ ہماری کوئی خدمت کرنا چاہتا ہے, میں اس سے کیا مانگوں. عزاداروں لاجک کہتی ہے, کامن سینس کہتی ہے کہ زینب کو چاہیے کہ پانی مانگے, اس لیے کہ بچے کربلا سے اب تک پیاسے چلے آ رہے ہیں, زینب نے پانی نہیں مانگا. سجاد بیٹا اس سے کہہ دو اگر چادریں مل سکتی ہے تو کہیں سے چادریں لے کے آئے. وہ چادریں ابھی پہنی تھی بیویوں نے کہ یزید کی فوج نے منظر دیکھا, دوڑ کے آئے چادریں چھینی, لیکن عزاداروں ہاتھ سے چادر نہیں چھینی, ہاتھوں میں نیزہ ہوتا تھا, وہ نیزہ لا کے بیوی کے سر پہ مارتے تھے, چادر تو اتر جاتی تھی, سر سے خون کا فوارہ جاری ہوتا تھا. تبھی جب شام میں زینب داخل ہوئی تو زینب کے سارے بال زینب کے اپنے خون سے سرخ ہو چکے تھے. پروردگارہ ثانیہ زہرا زینب کبریٰ کے ان مصائب کا اور ان مصائب کے درمیان چادر اور حجاب کی اس پابندی کا واسطہ ہماری کمیونٹی کی عورتوں کو بھی, ہماری کمیونٹی کے مردوں کو بھی حجاب کی اہمیت سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اور ان مصائب کے صدقے میں جو جو لوگ آج کی مجلس میں ہیں, نے دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما, ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما, ہمارے تمام بیماروں خصوصاً برادر محترم عابد ہیرانی صاحب اور پیار علی بھائی کو شفا کاملہ عطا فرما, صاحبان ایمان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما, دنیا بھر کے شیعان حیدر کرار خصوصاً عراق و افغانستان و لبنان و پاکستان کے شیعان حیدر کرار کو ظالموں سے محفوظ فرما, ہمارے تمام علماء اور مراجع خصوصاً آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنائی کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما, ظہور امام میں تاجیل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع.